الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو, بہت زیادہ گمانوں سے بچو. فَإِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ, بہت سے بعض گمان ایسے ہوتے ہیں جو گناہ کے زمرے میں آتے ہیں. بدگمانی سے بچنا اس آیت کی وجہ سے شرعاً ہم سب کے اوپر فرض ہے. جب تک کہ کوئی شرعی دلیل نہ ہو کسی سے بدگمانی کرنا جائز نہیں, اسی وجہ سے, اسی آیت کی بنیاد پر. حضرت مولانا شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمت اللہ علیہ ہمارے دادا شیخ فرمایا کرتے تھے کہ بدگمانی سے جو آدمی بچے اس کو مفت میں ثواب ملے گا. بدگمانی سے بچنے پر مفت میں ثواب ملے گا بغیر, اور فرماتے تھے اللہ تعالیٰ دلیل بھی طلب نہیں کریں گے. لاؤ دلیل دو کہ بدگمانی سے تم بچے تھے, اچھا گمان قائم رکھا تھا, یہ اچھا گمان کس بنیاد پہ قائم کیا تھا اس کی دلیل دو. دلیل بھی اللہ تعالیٰ نہیں مانگیں گے. اور بدگمانی کرنے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ دلیل طلب کریں گے, لاؤ دلیل دو. دلیل ہم دے نہیں سکتے, اس لیے کہ ہم نے کسی کے دل کو چیر کر نہیں دیکھا اور ہم حقیقت حال سے باخبر نہیں ہوتے, اس لیے ہم دلیل نہیں دے سکتے. جب دلیل نہیں دے سکیں گے تو عذاب ہوگا. تو حضرت یہ فرماتے تھے, ہنس کر فرماتے تھے کہ انتہائی بیوقوف شخص ہے وہ کہ ایک طرف ثواب مل رہا ہو اور دوسری طرف عذاب مل رہا ہو. ایک طرف اچھا گمان رکھنے پر ثواب مل رہا ہو اور دوسری طرف بدگمانی کرنے پر عذاب ہو رہا ہو, تو وہ عذاب کو اختیار کرے اور ثواب کو چھوڑ دے, تو یہ بہت بڑی بیوقوفی ہے. اس لیے جب تک شرعی دلیل نہ ہو, دلیل بھی ایسی ویسی نہیں, شرعی دلیل جس کو شریعت تسلیم کرے, وہ دلیل جب تک نہ ہو اس کے بغیر کسی سے بدگمانی کرنا, کسی کے بارے میں برا خیال رکھنا جائز نہیں. حرام ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اِیَّاكُمْ وَالظَّنَّ, بدگمانی سے بچو. فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ, بدگمانی بدترین بات ہے, یعنی بدترین فعل ہے بدگمانی, اور یہ اصل میں دل کا فعل ہے, دل کا عمل ہے. دل میں شیطان یہ ڈالتا ہے کہ ہاں اس نے ایسا کیا ہوگا, ہم بھی کہتے ہیں ہاں ایسا کیا ہوگا. اگر ہم اس وقت شیطان کے وسوسہ ڈالنے کو کوئی خاطر میں نہ لائیں, دھیان نہ دیں, بلکہ اور اس کی ضد اور اس کا الٹ کر لیں کہ نہیں نہیں ایسا نہیں, یوں ہوا ہوگا, یہ بات ہوئی ہوگی, تو اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں ثواب دیں, اس پر اجر دیں. और बात यह है कि जब बर्तन कितना ही साफ हो लेकिन उसमें नापाक चीज डाल दी जाए तो बर्तन भी नापाक हो गया, कोई नापाकी उसमें डाल दी गई तो बर्तन भी तो नापाक हुआ। ऐसे ही कितना ही आदमी का दिल साफ हो लेकिन बदगुमानी को जगह दे दी तो बस दिल भी नापाक हो गया, एक गंदी चीज उसमें डाल दी, जगह दे दी उसको, तो बस दिल भी नापाक हुआ, दिल भी खराब हुआ। और अच्छा गुमान रखना ये दिल की पाकीजगी की अलामत है, बुरा गुमान रखना दिल की गंदगी और खबासत की अलामत है। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने एक हिकायत नकल किया, उन्होंने जा वजह हिकायतें नकल की हैं मसनवी में, तो बदगुमानी पर भी एक हिकायत नकल की है। फरमाते हैं कि एक हबशी आदमी जिसने, और वो देहात में पला बड़ा था, उसने कभी आईना देखा भी नहीं था, वो जंगल में कहीं जा रहा था तो उसको आईना नजर आया, तो उसने उठाकर जो देखा उसको, तो उसको अपना चेहरा नजर आया, लेकिन उसने ये कहा कि हाँ कितने तेरे काले होंठ हैं और मोटे मोटे होंठ हैं और कितना काला रंग है, और बस ऐब निकालता रहा। और उसने कहा जबी तो कोई यहाँ तुझे फेंक कर चला गया, वरना तुझे सजा के रखता। तो चूंकि तेरे होंठ इतने मोटे मोटे काले काले और तेरा रंग इतना काला और इतना खौफनाक तेरा चेहरा, तो इस वजह से ही तो तुझे कोई डाल के यहाँ चला गया। हालांकि उसका अपना ऐब था, वो खुद अपना ऐब बयान कर रहा है अपनी जबान से, लेकिन उसको पता नहीं कि मैं क्या कह रहा हूँ, हकीकत क्या है। तो बिल्कुल इसी तरह मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो लोग बदगुमानी करते हैं दरअसल ये उनका अपना खुब से बातिन होता है, अपनी बातिन की खराबी होती है और वो इसको समझ नहीं रहे होते हैं। इसलिए वो कहते हैं हाँ फुला ने ऐसा किया होगा, फुला ने यूं किया होगा तो ऐसा हो गया, हालांकि खराबी अपने अंदर होती है। इसीलिए हुक्म दिया गया ज़ुन्नु बिल मुमिनीना खैरा, ईमान वालों के साथ अच्छा गुमान रखो। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया ईमान वालों के साथ अच्छा गुमान रखो। और एक रिवायत में फरमाया कि तुम में से किसी शख्स की भी मौत ना आए, तुम में से कोई भी हरगिज ना मरे, ला यमुतन्ना अहदुकुम, यानी तुम में से कोई हरगिज ना मरे मगर ये कि वो अल्लाह के साथ अच्छा गुमान रखता हो, इल्ला वहुवा युहसिनु ज़न्न बिल्लाह, अच्छा गुमान रखे अल्लाह के साथ, इस गुमान के साथ ना जाए कि भला मेरी भी मग़फ़िरत होगी, भला मैं भी जन्नत में दाखिल होऊंगा। ये दरअसल अल्लाह से बदगुमानी है। और हकीमुल उम्मत फरमाते हैं ये बज़ाहिर तो बड़े आजी और इनके सारी अल्फाज हैं लेकिन दर हकीकत तकब्बुर है, और तकब्बुर इस वजह से है कि इसने अपने गुनाहों को बड़ा समझा और अल्लाह की रहमत को छोटा समझा। तो इस गुमान के साथ ना जाए। इमाम मालिक रहिमहुल्लाह का जब इंतकाल होने लगा तो उन्होंने अपने बेटे को बुलाया और फरमाया वो अहादीस सुनाओ जिनसे अल्लाह की, जिनको सुनकर अल्लाह की रहमत से उम्मीद पैदा हो। हालांकि कितने बड़े इमाम थे, क्या अहादीस नहीं जानते, अहादीस से तो वो मसाइल निकाला करते थे, लेकिन दूसरे से सुनना इसकी अलग तासीर होती है। तो फरमाया वो अहादीस सुनाओ जिनसे, जिनको सुनकर अल्लाह की रहमत से उम्मीद कायम हो और मैं अल्लाह की रहमत से उम्मीद के साथ इस दुनिया से जाऊं। इसलिए ऐसी मौत से भी मना फरमाया, ना मरे तुम में से कोई हरगिज ना मरे मगर ये कि अल्लाह के साथ वो अच्छा गुमान रखते हुए इस दुनिया से जाए कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह कलमे पर हूं, ईमान वाला हूं, बस मेरे साथ बहुत अच्छा मामला होगा, अल्लाह ताला मेरी खताओं को माफ फरमा देंगे, अल्लाह ताला نرمی کا معاملہ فرمائیں گے، بس یہ گمان رکھتے ہوئے اس دنیا سے جائیں. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تاکید فرمائی، دیکھو اللہ کے ساتھ گمان، اور خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث شریف میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ انا عند ظن عبدی بی، بندہ جیسا میرے ساتھ، اس کو یوں، اس حدیث کو آسان الفاظ میں اس کا مفہوم یوں سمجھ لیں کہ بندہ جیسا میرے بارے میں خیال قائم کرتا ہے میں اس کے حق میں ویسا ہی ہو جاتا ہوں. بندہ جیسا میرے بارے میں خیال قائم کرتا ہے، میرے بارے میں سوچتا ہے، میں اس کے حق میں ویسے ہی بن جاتا ہوں. انا عند ظن عبدی بی کا یہ مطلب ہے. بندہ اگر یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ میرے اوپر کتنے مہربان ہیں، جتنی میری خطائیں ہو رہی ہیں اللہ اتنے ہی مہربان ہو رہے ہیں، تو اللہ اس کے حق میں مہربان ہی بنیں گے. اور اگر بندہ یہ سوچے کہ میں تو بہت گناہگار ہوں، میری بھی مغفرت ہو سکتی ہے، میری کیسے مغفرت ہوگی، تو اللہ اس کے حق میں ویسے ہی بن جاتے ہیں. ابھی ہمارے اوپر ہے، اور خاص طور سے موت کے وقت اس چیز سے منع کیا گیا کہ نہ ایسے خیالات مت لانا موت کے وقت، میری بھی مغفرت ہوگی، میرے ساتھ بھی اچھا معاملہ ہوگا، میں نے تو بہت گناہ کیے ہیں. تو وجہ اس کی یہ ہے کہ تموتون کما تحشرون کما تموتون، تمہارا حشر ویسے ہوگا، تم جب قبر سے اٹھائے جاؤ گے تو اسی حالت پہ اٹھائے جاؤ گے جس حالت پر تم مرے تھے. تم مرے ہو بدگمانی کے ساتھ، تو بدگمانی کے حال اسی طرح اٹھائے جاؤ گے، عذاب کے ساتھ اور اللہ کے غصے کے ساتھ. تو تحشرون کما تموتون وتموتون کما تحیون، تمہارا حشر ویسے ہوگا جیسے تمہاری موت آئی، اور تمہاری موت ویسے آئے گی جیسے تم نے زندگی گزاری. وہ سفیان ثوری رحمہ اللہ کے پاس امام حماد گئے، اور وہ بس ان کا آخری وقت تھا، ان کی زبان سے بھی یہ الفاظ نکلے، ایغفر اللہ لمثلی، کیا اللہ تعالیٰ میری بھی مغفرت فرما دیں گے؟ تو امام حماد رحمت اللہ علیہ کو جوش آ گیا اور فرمایا لو خیرت بین محاسبت ابویا و بین محاسبت اللہ لاخترت محاسبت اللہ لان اللہ ارحم علی من ابویا، اگر اللہ نے مجھے اختیار دیا کہ چاہو تو مجھے حساب دو، چاہو تو اپنے ماں باپ کو حساب دو، تو میں اپنے ماں باپ کو حساب نہیں دوں گا، اختیار ملنے کے باوجود اپنے ماں باپ کو حساب نہیں دوں گا، اللہ کو حساب دوں گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر میرے ماں باپ سے زیادہ رحم دل ہیں. میں اللہ کو تھوڑی حساب دوں گا، ماں باپ کو جس نے بھیک دیے رحم کی اور پیار اور محبت کی، اسی کو حساب دوں گا. فَإِنَّ اللَّهَ أَرْحَمُ عَلَيَّ مِنْ أَبَوَيَّ، اللہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر میرے ماں باپ سے زیادہ مہربان ہے اور رحم دل ہے میرے حق میں. یہ الفاظ فرمائے، جوش آ گیا امام حماد کو، امام ابو حنیفہ کے استاد تھے، معمولی آدمی نہیں تھے. اب اگر بدگمانی کے ساتھ اس دنیا سے جائے تو بدگمانی ویسے ہی پھر حشر ہوگا، ویسے ہی اٹھایا جائے گا اللہ کے غصے کے ساتھ، اور اگر اچھا گمان رکھتے ہوئے جائے تو اسی کے مطابق معاملہ ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اصولی بات فرما دی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے سے. یہ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی کہتے ہی اس حدیث کو ہیں جس میں حضور یہ فرمائے کہ میرا رب یہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں. تو فرمایا کہ انا عند ظن عبدی بی، بس جیسا میرا بندہ میرے بارے میں سوچتا ہے میں اس کے حق میں ویسا ہی بن جاتا ہوں، ویسا ہی ہو جاتا ہوں. اس لیے وہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے किसी से लड़ाई से बचने के लिए पहले अपने से लड़ना पड़ता है। किसी से आप लड़ाई से बचना चाहते हैं तो पहले आपको अपने से लड़ना पड़ेगा, क्योंकि दिल में आएगा कि उसने तुम्हारे साथ ये किया है, तुम भी लड़ो उसके साथ। तो पहले हमें अपने से लड़ना पड़ेगा कि नहीं नहीं भाई, माफ करना भी तो कोई चीज होती है, बर्दाश्त भी तो कोई चीज होती है, वगैरह वगैरह, ये कह के आपको अपने साथ पहले लड़ना पड़ेगा, फिर कहीं जाके लड़ाई रुकेगी आपकी। बिल्कुल इसी तरह किसी से बदगुमानी से बचने के लिए भी पहले आपको अपने साथ लड़ना पड़ेगा, तब कहीं जाके ये बहुत बड़ी बीमारी मरज है, रूहानी बातनी मरज है, इससे छुटकारा ऐसे ही मिलेगा। पहले आप अपने से लड़े। और बतकल्लुफ अच्छा गुमान कायम किया जाए, नहीं भाई ऐसे नहीं, ऐसे हुआ होगा। वो मौलाना मसीहुल्लाह खान साहब रहमतुल्लाह अलैह सुनाया करते थे कि एक आदमी कहीं से आ रहा होगा, अपने घर वापस आ रहा था, तो उसने देखा कि उसकी बीवी घर से बाहर बेपर्दा घर के दरवाजे के बाहर खड़ी हुई बगैर पर्दे के, और उसके पास वो पिस्तौल थी, उसने वहीं से गुस्से में आकर निशाना लिया बीवी का, गोली चला दी, वो मर गई। जब अंदर आया तो अंदर सांप, घर के अंदर सांप चल रहा था, काला नाग मौजूद था। अब पता चला ओहो, ये सांप को देखकर क्या वो उसकी बीवी बुरका ढूंढती, चादर ढूंढती कोई पर्दे के लिए, वो तो बेचारी चली आई अपनी जान बचाने के लिए, मगर अब रोते रहो, अब तो वो दुनिया से जा चुकी है। ये है बदगुमानी का अंजाम। यानी पहले बदगुमानी कर ली, ये नहीं सोचा कि मैं वजह तो पूछूं, क्या वजह है भाई, क्या वजह हुई कि तुम बेपर्दा घर से बाहर आ गई, पहले वजह तो पूछता। उसने वहीं से निशाना लिया, गोली चला दी। तो बात की तहकीक कर लेनी चाहिए, अगर मौका हो इस बात का तो तहकीक कर लेनी चाहिए कि हाँ भाई क्या वजह हुई, क्या सबब हुआ। बजाय इसके कि हम बदगुमानी कायम करें, इसका नुकसान होता है। इससे लड़ाइयां फैलती हैं और इससे फसाद फैलता है, खराबियां फैलती हैं, दिलों में खोट पैदा होती है, बुराई पैदा होती है। और इसीलिए इससे बचने का भी हुक्म है, बचाने का भी हुक्म है। खुद भी बचो, बचाओ भी। बुखारी और मुस्लिम दोनों में ये वाकया नकल हुआ है, मनकूल है, रिवायत किया गया है कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक मर्तबा अपनी अहलिया उम्मुल मोमिनीन हजरत हफ्सा के साथ कहीं तशरीफ ले जा रहे थे, सफिया के साथ, हजरत सफिया रजी अल्लाह तआला अन्हा, हजरत हफ्सा थी साहिबजादी हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की, और हजरत सफिया थी साहिबजादी हुयई इब्ने अख्तब की। एक दिन इन्होंने रात को उठकर अपने बाप हुयई इब्ने अख्तब, यहूदियों का बहुत बड़ा सरदार था, बाप से उठकर ये कहा कि आज मैंने ख्वाब ये देखा है कि चांद चमक रहा है आसमान पर, यकायक वो चांद मेरी झोली में आ गया, मेरी गोद में आ गया। तो हुयई इब्ने अख्तब ने हजरत सफिया को एक थप्पड़ लगाया जोर से, और जो अल्फाज उसकी जबान से निकले वो ये थे, क्या तू हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से शादी करना चाहती है? हुयई इब्ने अख्तब को ख्वाबों की ताबीर में बड़ी महारत हासिल थी, लेकिन जो होने वाली बात थी वो तो होकर ही रही, और बिल आखिर उनकी शादी हुई, वो उम्मुल मोमिनीन बनी हजरत सफिया रजी अल्लाह तआला अन्हा। एक दफा इनके साथ हुजूर कहीं तशरीफ ले जा रहे थे, सामने से जिस जगह आप तशरीफ ले जा रहे थे कोई बस्ती थी, اس کے سرے پر دو صحابی کھڑے ہوئے نظر آئے. آپ نے دور سے ہی فرمایا دیکھو یہ میرے ساتھ صفیہ بنت حیی ابن اختب ہے, میرے ساتھ صفیہ بنت حیی ہے. انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول, ہم آپ کے بارے میں کوئی بدگمانی قائم کر سکتے ہیں کہ آپ کسی نامحرم عورت کے ساتھ کہیں جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں, ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم, شیطان انسان کی رگ رگ میں دوڑتا ہے. تو شیطان تو سب کے ساتھ لگا ہوا ہے, اس لیے میں نے کہا تاکہ بدگمانی نہ ہو جائے. دور سے ہی آواز لگائی, فرمایا میرے ساتھ صفیہ ہے, یعنی میری بیوی ہے. یہ ایسی چیز ہے کہ اس سے بچنا بھی ضروری ہے, اپنی جگہ بچنا بھی فرض ہے, بچانا بھی فرض ہے, بچانا بھی چاہیے. اس لیے کوئی ایسی بات, اس واقعے میں بہت بڑا سبق ہے ہم سب کے لیے کہ کوئی ایسی بات جس سے بدگمانی قائم ہو سکتی ہو اس کی وضاحت کر دینی چاہیے, بھائی ایسا نہیں ہے, یہ ہوا تھا اس وجہ سے ایسا ہوا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ جمعے کی نماز میں دیر سے تشریف لائے, لوگ بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں اور جمعے کا دن تھا, جمعے کی نماز تھی, بہت دیر سے تشریف لائے. آتے ہی فرمایا بھائی بات یہ ہے کہ یہ جو کپڑے میرے جسم پر ہیں میں ان کے خشک ہونے کا انتظار کر رہا تھا اور ان کے علاوہ میرے پاس اور کوئی کپڑے ہیں نہیں. فوراً وضاحت فرمائی کہ میرے دیر سے آنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ صاف ستھرے کپڑے پہننے چاہیے, وہ خشک نہیں ہو سکے ہوں گے, کوئی بات ہوئی ہوگی ایسی, بارش ہو گئی ہوگی یا کچھ ایسی کوئی عارض پیش آیا ہوگا. لیکن لوگوں کو بدگمانی سے بچانے کے لیے فوراً یہ فرمایا کہ بھائی میرے پاس کوئی کپڑے نہیں تھے اور یہ ان کے خشک ہونے کا انتظار کر رہا تھا. دوسرے اور پھر بدگمانی یہ ہو سکتی تھی اور کپڑے پہن کے آ جاتے, تو فرمایا اس کی بھی وضاحت فرما دی, میرے پاس ان کپڑوں کے علاوہ کوئی کپڑے ہیں ہی نہیں. یہی ایک جوڑا ہے امیر المومنین, اس لیے وضاحت فرمائی. اور یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, ایک دفعہ خطبہ کہنے کے لیے کھڑے ہوئے خطبے کے لیے, تو انہوں نے وہ کرتا پہنا ہوا تھا جو اس کپڑے کا بنا ہوا تھا جو سب کو مال غنیمت میں تقسیم ہوا تھا سارے مسلمانوں. تو ایک صاحب کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا کہ آپ نے تو یہ جو کپڑا آپ کو ملا تھا, آپ کا تو قد لمبا ہے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لمبے قد کے تھے, طویل القامت تھے, تو آپ کا تو قد لمبا ہے, جتنا کپڑا سب کو دیا گیا اتنا ہی آپ کو بھی ملا ہوگا, لیکن آپ کا تو یہ زیادہ کپڑا لگا ہوا ہے, تو یہ کپڑا کہاں سے آیا آپ کے پاس؟ زیادہ ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ کو اتنا ہی ملنا چاہیے تھا. فرمایا ہاں تمہاری بات ٹھیک ہے, بات یہ ہے کہ میرا کپڑا واقعی کم تھا لیکن میرے بیٹے عبداللہ ابن عمر نے اپنے حصے کا مجھے دے دیا کہ آپ لے لیجئے, آپ کا کرتا بن جائے. فوراً وضاحت فرمائی, اس بات کی وضاحت فرما دی. اب اس واقعے سے بعض دیکھیں, حضرت فرمایا کرتے تھے کہ کتا اور سور جب کسی باغ میں داخل ہو تو بڑے اچھے اچھے پھول لگے ہوئے ہوں ان کو چھوڑ کر وہ جائے گا وہیں جہاں غلاظت ہو, اور مکھی سارے جسم کو چھوڑ کر جسم پہ خوشبو بھی لگی ہوئی ہے, کپڑوں پہ خوشبو لگائی ہوئی ہے, اچھے کپڑے ہیں, لیکن وہ سارے جسم کو چھوڑ کر وہاں بیٹھے گی جہاں خون اور پیپ ہو, جہاں دانا ہو, خون ہو, پیپ ہو, گندگی ہو, وہاں جا کے وہ بیٹھے گی اور باقی جسم کو چھوڑ دے گی. تو بعض لوگوں نے اس سے یہ قائم کیا, یہ رائے قائم کی کہ بس تنقید کرنی چاہیے, بس صحیح ہے تنقید کرنا, بالکل درست ہے جیسے یہ کھڑے ہوئے. اور ہمارے بزرگوں نے جواب اس کا یہ دیا ہے کہ بات یہ نہیں تھی, یہ جو صاحب کھڑے ہوئے تھے نا, یہ سوچ کر کھڑے ہوئے تھے کہ مجمع میں منافقین بھی ہوتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ بات پھیلا دیں۔ انہوں نے جلدی سے جب حضرت عمر کا کرتا دیکھا کہ لمبا ہے، اتنا جو کپڑا دیا گیا تھا اس سے زیادہ ان کے کرتے میں لگا ہوا ہے، انہوں نے تو اچھا گمان قائم کر لیا تھا کہ ہاں ہاں کوئی کسی جائز ذریعے سے ہی آیا ہوگا ان کے پاس، یہ بہت بڑے صحابی ہیں۔ حضور نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، ایسا آدمی کوئی غلطی کر سکتا ہے؟ انہوں نے تو اچھا گمان قائم کیا اور ان منافقین کو اور دوسرے لوگوں کو بچانے کے لیے بدگمانی سے، اور یا یہ بات ظاہر کروانے کے لیے کہ حضرت عمر خود وضاحت فرما دیں تاکہ کسی کو بدگمانی نہ رہے، تو کھڑے ہو کر حضرت عمر سے وضاحت طلب کی تھی۔ انہوں نے خود اپنے طور پہ اچھا گمان کر لیا تھا، اور واقعی ہوا بھی یہی۔ حضرت عمر نے فرمایا یہ تو میرے بیٹے نے مجھے ہدیہ دے دیا۔ ایک بزرگ بیٹھے ہوئے یوں کہہ رہے تھے، نہ تو میرا خدا نہ میں تیرا بندہ، نہ تو میرا خدا نہ میں تیرا بندہ، بس وہ یہی کہہ رہے تھے۔ ایک صاحب وہاں سے گزرے، کہنے لگے یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ، کفر کفر کہہ رہے ہیں، کفر کے بول بول رہے ہیں۔ انہوں نے کہا بھائی آپ پہلے تحقیق تو کر لیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، کس وجہ سے کہہ رہا ہوں۔ فرمایا میرا نفس مجھ سے کہہ رہا تھا کہ فلاں گناہ کرو، فلاں گناہ کرو، فلاں گناہ کرو، میں اس سے کہہ رہا ہوں کہ نہ تو میرا خدا نہ میں تیرا بندہ۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ بعض خالی ظاہر کو دیکھ کے ہم بدگمانی قائم کر لیں، نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، تحقیق کرنی چاہیے کہ کیا معاملہ ہوا، اگر تحقیق کا موقع ہو، ورنہ موقع نہیں ہے تو پھر زبردستی اچھا گمان قائم کریں کہ نہیں بھائی ایسا نہیں ہوا ہوگا، ایسا ہوا ہوگا، خود اپنے طور پر اچھا گمان قائم کر لیں، ورنہ نقصان اٹھانا پڑے گا، اللہ کے ہاں حساب دینا ہوگا۔ لاؤ بتاؤ کس بنیاد پہ بدگمانی کی تھی، دلیل دلیل لاؤ، دلیل ہم نہیں دے سکتے، اور اچھا گمان کرنے پر اللہ دلیل نہیں مانگیں گے، بغیر دلیل کے ثواب دیں گے۔ ظنوا بالمؤمنین خیرا، پر عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ بغیر دلیل کے ثواب دیں گے۔ وہ حضرت کے ایک دوست تھے، یہیں کراچی میں رہتے تھے، وہ جب ہندوستان سے ہجرت کر کے وہ یہاں آئے تھے، ہندوستان میں وہ الہ آباد میں حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اپنے کسی دوست کو لے گئے۔ وہاں جب لے کر گئے تو اس وقت وہ بادام اور پستے کھا رہے تھے، تو ملاقات ہوئی۔ ملاقات کے بعد جب وہ باہر آئے، انہوں نے پوچھا بھائی کیسا رہا، آپ نے کیسا پایا ان کو؟ تو یہ کہنے لگے کوئی بزرگ ہیں یہ کوئی بزرگ ہیں، یہ تو بادام اور پستے کھا رہے تھے۔ تو مطلب لوگوں نے بزرگوں کے بارے میں کیا عجیب، یعنی اگر وہ عمدہ لباس پہن لیں تو، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ مولوی جو ہے نا یہ بڑی، اس کو فرماتے تھے یہ ملامتی فرقہ ہے، ایک فرقہ، اس کو یہ بطور مزاح کے فرماتے تھے۔ اصل میں ایک فرقہ تھا، ایک گزرا بھی ہے فرقہ، جو اس کا عقیدہ یہ تھا کہ خوب گناہ کرتے رہو اور اپنے آپ کو ملامت کرتے رہو، اور بس اپنے آپ کو ملامت کرتے رہو اور بس اس طرح ہماری نجات ہو جائے گی۔ یہ بالکل ملتا جلتا عقیدہ ہے عیسائیوں کے عقیدہ کنفیشن سے، کنفیشن ان کا ایک عقیدہ ہے کہ خوب گناہ کرو، جو چاہو کرتے رہو، آخر میں پادری کو بلا کے موت کے وقت کنفیشن کر، اقرار اعتراف کر لو، اعتراف جرم کر لو، بس آپ کی بخشش ہو جائے گی۔ تو یہی کچھ اس سے ملتا جلتا ہے، ہمارے اس میں مسلمانوں میں بھی گزرا ہے، ملامتی فرقہ اس کا نام تھا کہ بس اپنے آپ کو ملامت کرتے تھا۔ تو وہ تو خیر ایک فرقہ تھا اور غلط تھا، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ مولوی بھی ملامتی فرقہ ہے، وہ ان معنوں میں فرماتے تھے کہ اگر کوئی اچھا لباس پہن لے تو پتہ نہیں گاڑی آ گئی ان کے پاس، اچھا لباس پہنتے ہیں، مکان ان کا اچھا ہے، یقیناً یہ دو نمبر کام کرتے ہیں۔ ایک اگر ان کا لباس اچھا ہو جائے، گاڑی ان کے پاس آ جائے، کوئی رہائش اچھی ہو جائے، بس یہ دو نمبر کام کرتے ہیں۔ کیونکہ بھائی علماء کی تنخواہ تو اتنی نہیں ہوتی کہ اس میں ان کا گھر ایسا بن جائے، گاڑی اتنی آ جائے، دو نمبر کام ہے۔ اب تحقیق وغیرہ کچھ نہیں کی، بس یہ اپنے طور پہ ایک سورا خبرا قائم کیے بنائے اور یہ نتیجہ نکال لیا کہ یہ چونکہ ان کی لباس، ان کا بود و باش، ان کی سواری اور ان کی رہائش ایسی ہے کہ ان کی تنخواہ میں تھوڑی، ان کی جو اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہے سورس آف انکم سے زیادہ ہے، ان کا جو اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہے وہ ان کی سورس آف انکم سے زیادہ ہے، بس دو نمبر کام کرتے ہیں۔ بس یہ دو اسٹینڈرڈ آف لیونگ اور سورس آف انکم، یہ سورا کبرا ہو گئے، نتیجہ خود نکال لیا، تحقیق کی ضرورت نہیں۔ ہے یا نہیں بدگمانی؟ پکی بدگمانی۔ تو انہوں نے بھی کہا یہ کوئی بزرگ ہیں تو وہ کھا رہے تھے پستے اور بادام، بھائی کیا کھائے پھر آپ بتاؤ۔ اگر ان کو اللہ نے دیا ہے، حدیث میں تو آتا ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ، اللہ تعالی اپنی نعمتوں کے اثرات اپنے بندے پر دیکھنے کو پسند فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ جس بندے کو اللہ نے کوئی نعمت دی ہو تو اس کا اثر اس کی زندگی میں نظر آئے۔ تو اگر انہوں نے اس حدیث پر عمل کر لیا اور ان کو اللہ نے اچھا کھانے کو، اچھا پہننے کو دے دیا اور انہوں نے پہن لیا تو کیا گناہ کیا اس میں؟ مگر لوگ بھی عجیب ہیں، شیطان عجیب عجیب طریقوں سے لوگوں کا راستہ مارتا ہے۔ کیسے بدگمانی میں مبتلا کرتا ہے کہ کوئی دینی فائدہ ہو ہی نہ سکے۔ وہ ایک دفعہ کراچی کا اجتماع ہو رہا تھا، میں بھی شریک ہوا اس میں، تو جو اکابر تھے، بزرگ حضرات تھے، اس میں کراچی کی مکی مسجد کے بھی بزرگ حضرات تھے، پھر رائے ونڈ کے بھی بزرگ حضرات تھے، وہ سب اچھی اچھی گاڑیوں میں، عمدہ قسم کی گاڑیاں، لوگ اپنا سعادت سمجھ کے ان کو بٹھا کر لے جا رہے تھے، دعا ہو چکی تھی۔ تو میں قریب کھڑا ہوا تھا، یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ یہ حضرات، بزرگ حضرات جا رہے ہیں۔ میرے پاس ایک صاحب آ کے کھڑے ہوئے، کہنے لگے کہ دیکھو ذرا ان کو، ان بزرگوں کے وہ بیٹھے ہوئے تھے مختلف گاڑیوں میں، دیکھو ذرا ان کو کیسی گاڑیوں میں بیٹھ کے جا رہے ہیں، ان کو تو خالص جو کی روٹی کھانی چاہیے اور ٹاٹ کا لباس پہننا چاہیے۔ یہ الفاظ تھے ان کے کہ ذرا دیکھو ذرا ان کو کیسے گاڑیوں میں جا رہے ہیں۔ ارے بھائی اللہ کے بندے، اگر کسی نے کوئی اپنی گاڑی ان کو پیش کر دی اور اللہ نے کوئی نعمت دے دی، اگر اس کو وہ استعمال کر رہے ہیں تو گناہ کیا ہے اس میں؟ کیا نقصان ہے؟ کیا اللہ کی انہوں نے نافرمانی کی؟ بزرگوں کے بارے میں لوگوں کے یہ خیالات ہیں، ان کو تو بالکل ٹاٹ کا لباس پہننا چاہیے اور جو کی روٹی کھانی چاہیے، گاڑیوں میں دیکھو کیسے سفر کر رہے ہیں۔ شکر ہے اس نے یہ نہیں کہا کہ گدا گاڑی میں جانا چاہیے ان کو، جہاں بھی یہ جا رہے ہیں۔ تو بھائی یہ سب بدگمانیاں ہیں، اور یہ شیطان اسی طریقے سے ہمارا راستہ مارتا ہے اور لوگوں کو دین سیکھنے سے محروم رکھتا ہے۔ اور خاص طور سے دین کے خادموں سے وہ بدگمان اس لیے کرتا ہے کہ دینی فائدہ نہ پہنچ سکے۔ رہتا ہے بدگمان کیوں اہل نظر سے دور دور، آ کر کبھی تو ایک بار حضرت اہل دل سے مل۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سب کو نسبت ملی شیخ کے فیض سے، بدگمانوں کو بس بدگمانی ملی۔ نسبت جو جن کے مقدر میں تھی ان کو مل گئی، جو بدگمانوں کے حصے میں بدگمانی آئی، کچھ نہیں ملا ان کو، بدگمانوں کو بس بدگمانی ملی، ان کے حصے میں بدگمانی ہی آئی. اس لیے بھائی یہ بہت بڑا مرض ہے جو اس وقت ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے. بس خود ہی ایک بدگمانی قائم کر لی اور اس کے مطابق وہ اپنے کڑ رہے ہیں، غصہ ہو رہے ہیں، ناراض ہو رہے ہیں اور حقیقت حال کی تحقیق نہیں کرتے یا اچھا گمان قائم نہیں کرتے، حقیقت حال کیا ہے، معاملہ کیا ہے، اس کی تحقیق نہیں کرتے. حالانکہ مسئلہ یہی ہے، شریعت کا مسئلہ یہی ہے کہ جب تک کوئی شرعی دلیل نہ ہو، یعنی وہ دلیل جس کو، وہ علامت جس کو شریعت تسلیم کرتی ہو کہ ہاں یہ بھی کوئی علامت بننے کے قابل ہے، اس بنیاد پہ اس کے بارے میں رائے قائم کی جائے، تو اس کے بغیر کسی سے بدگمانی کرنا جائز نہیں. اس سے پہلے پہلے تک، شرعی دلیل کے ملنے سے پہلے پہلے تک اچھا گمان رکھنا فرض ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو، ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے، اور ہمارے جو مرد ہیں اور خواتین خاص طور سے، اس میں آپس میں یہ جو چپکلش ہوتی ہے اور آپس میں جو ان کے دلوں میں ایسی باتیں آ جاتی ہیں کہ وہ بدگمانی قائم کر لیتی ہیں، بدگمانی کر بیٹھتی ہیں، اور مردوں کا بھی یہی حال ہے، تو بھائی اس سے تو بچنا ہم سب کے اوپر فرض ہے. اِیَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، بدترین جھوٹ ہے بدگمانی، بدترین جھوٹ. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بدترین جھوٹ ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بس آج کچھ طبیعت، صحت کچھ ٹھیک نہیں ہے، تو سردی کا بھی کچھ اثر ہے. ہاں ایک دعا یاد آ گئی، وہ یہ دعا پڑھنے سے اللہ سبحانہ و تعالی جہنم سے آزاد فرما دیتے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ سردی ہو رہی ہو، شدید سردی ہو جیسے آج کل ہو رہی ہے، اور کوئی یہ دعا پڑھ لے لا الہ الا اللہ ما اشد هذا البرد اللهم انی اعوذ بک من زمہریر جہنم، لا الہ الا اللہ ما اشد هذا البرد، کیا سردی ہے. یہ افعال تعجب میں سے، تعجب کے الفاظ ہیں، کیا سردی ہے، کیسی زبردست سردی ہے. اور اللهم انی اعوذ بک من زمہریر جہنم، یہ الفاظ اگر وہ کہہ لے، اور زمہریر جہنم سے میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں، اور ایک جہنم وہ بھی ہے جہاں سرد ہے، سردی ہے، تو اس سے میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں فرشتوں کو گواہ بنا کر، تم گواہ رہو میں نے اس کو جہنم سے آزاد کر دیا. گرمیاں آ جائیں، گرمیوں میں یہ دعا پڑھ لے لا الہ الا اللہ ما اشد هذا الحر اللهم انی اعوذ بک من صیف جہنم، کیسی زبردست گرمی ہے، اور میں اے اللہ میں جہنم کے پھیلاؤ سے آپ سے حفاظت چاہتا ہوں. تو اللہ صیف جہنم، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ابردو بالزور فإن شدت الحر من صیف جہنم، ظہر کی نماز کو تھوڑا سا ٹھنڈا کر کے پڑھو، تھوڑا سا مؤخر کر دو، تھوڑا سا آگے بڑھا دو اس کا وقت گرمیوں میں، کیونکہ گرمی کی جو شدت ہے وہ جہنم کے پھیلاؤ کی وجہ سے، جہنم پھیلتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم کو دو سانس لینے کی اجازت دی ہے پورے سال میں، دو سانس لے سکتی ہے. ایک سانس جب وہ لیتی ہے تو وہ گرمی کا ہوتا ہے تو گرمی آ جاتی ہے، جب ٹھنڈا سانس لیتی ہے تو ہم ٹھنڈ محسوس کرتے ہیں. اور ایک روایت میں کہ گرمی کے وقت میں جہنم پھیلتی ہے تو گرمی محسوس ہوتی ہے ہمیں، اور سردی کے وقت میں وہ سکڑ جاتی ہے تو ہمیں سردی محسوس ہوتی ہے. تو اس کی طرف اشارہ ہے، اللہم انی اعوذ بک من فیح جہنم، جہنم کی وسعت سے، جہنم کے پھیلاؤ سے میں آپ سے پناہ چاہتا ہوں. تو جو گرمیوں میں یہ دعا پڑھ لے تو اللہ سبحانہ و تعالی فرشتوں کو پھر گواہ بناتے ہیں کہ دو تم گواہ رہو، میں نے اس کو جہنم سے آزاد کر دیا. تو بس بھائی ان دعاؤں کا بھی اہتمام ہونا چاہیے تاکہ سردی کے اثرات سے بھی حفاظت ہوتی ہے، اس کے مضر اثرات سے بھی حفاظت ہوتی ہے. اللہ ماشاءاللہ اگر اللہ کو یہی منظور ہے کہ کوئی بیمار ہو تو وہ اللہ کی مرضی ہے. تو اس لیے دعاؤں کا اہتمام بھی بہت ضروری ہے. اب پانچ اعمال میں بیان کر دیتا ہوں. نمبر ایک تو یہ کہ اپنے قرآن کی تجوید ہم درست کر لیں. قرآن کو صحیح پڑھنا ہم سب پہ فرض ہے. ہر مسلمان مرد اور عورت پر قرآن کو درست طریقے سے پڑھنا، تجوید کے مطابق پڑھنا فرض ہے. نمبر دو اپنا ظاہر سنت کے مطابق بنا لیں، داڑھی چہرے پر تینوں طرف سے دائیں بائیں اور ٹھوڑی کے نیچے سے سنت کے مطابق ایک مٹھی رکھ لیں، مونچھیں سنت کے مطابق ہوں، سر کے بال سنت کے مطابق ہوں. تیسرا عمل یہ ہے کہ جو ہماری لباس ہے وہ دو حالتوں میں، چلنے کی حالت میں اور کھڑے ہونے کی حالت میں، ٹخنوں سے اوپر رہے. اور مردوں کے لیے یہ حکم ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے. ٹخنوں سے اوپر رہنا چاہیے دو حالتوں میں، چلنے کی حالت میں، کھڑے ہونے کی حالت میں. اور چوتھا اور پانچواں عمل یہ ہے کہ اپنی نگاہوں کی بھی حفاظت کریں، نامحرم عورتوں سے اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں. اور پانچواں عمل یہ ہے کہ اپنے دل کی حفاظت کریں، دل میں گندے خیالات کو جگہ نہ دیں، فحش خیالات کو جگہ نہ دیں، کسی کی حقارت کے خیالات کو جگہ نہ دیں، بدگمانی کو جگہ نہ دیں. بس یہ پانچ اعمال ہم کر لیں تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو اپنی دوستی نصیب فرما دیں گے، اپنا تعلق نصیب فرما دیں گے، اور تعلق بھی اعلیٰ درجے کا. بس لیکن یہ اعمال کرنے نصیب ہوتے ہیں اہل اللہ سے یا ان کے غلاموں کی صحبت میں آنے سے، ان کے پاس آنے جانے سے، ان کی باتوں پر عمل کرنے سے. اللہ سبحانہ و تعالی نصیب فرماتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے اور ہم سب کو تقوی نصیب فرمائے. اپنی دوستی اور اپنی نسبت اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.